الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے یعنی زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. امام اہل سنت نے کیا خوب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، سبحان اللہ، اس میں ایک عظیم نام ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا. وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. تو سب سے پہلے انشاءاللہ الکریم ہم آج کے پروگرام میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت شان اور ان کے زندگی گزارنے کے خوبصورت انداز پر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سے کچھ باتیں سنیں گے. جی میرے حضور.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. کرم تو یہ ہے کہ ہم ان کی باتیں کریں گے جن کی باتیں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں،
سبحان اللہ.
یہ خود ایک بہت بڑے کرم کی بات ہوتی ہے
جی
کہ ہم ان کے فضائل بیان کریں جن کے فضائل سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے. یہ نور سحر پروگرام ہے
جی.
نور سحر پروگرام میں اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہوا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے بھی تذکرے پر ماشاءاللہ انہوں نے پروگرام کیے ہیں
جی.
تو بات یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی خوبیاں اور فضائل بیان کیے، یہ کتنے کرم کی بات ہے کہ ہم ان کی خوبیاں اور فضائل بیان کریں، اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. دوسری، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے، اللہ پاک نے کرم یہ کیا کہ اللہ نے ہمارے دل میں بھی ان کی محبت عطا فرمائی ہے،
سبحان اللہ.
ہے نا، میں اس کرم کے کہاں تک قابل حضور کی بندہ پروری ہے، یہ ہم پر یہ خود ہی اتنا بڑا کرم ہے کہ جس پر اگر ہم سدہ شکر کریں تو یہ سدہ شکر کا وقت ہے، یہ سدہ شکر کا موقع ہے، بلکہ دو رکعت شکرانے کے نفل بھی پڑھیں اور زندگی بھر اللہ پاک کا شکر ادا کرے، یا اللہ تو نے ہم پر یہ کرم کیا کہ ہمارے دل میں تو نے ان سب کی محبت ڈالی ہے جن سے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی ہے، کیونکہ یہ سرکار کی محبت کی وجہ سے یہ ساری محبتیں ہیں، یہ سرکار کی محبت کی ساری محبت ہے. جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ ہر شخص سے محبت کرے گا جس کی محبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے، جسے سرکار نے محبت فرمائی ہے. یہ ہر اس کا ذکر اچھے انداز سے کرے گا جس کا ذکر سرکار نے اچھے انداز سے کیا. یہ ہر اس کی تعریف کرے گا جس کی تعریف کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. بس مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کی خوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہو وہ اپنی آخری سانس تک صرف اس کی خوبی بیان کرے گا. جس کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اپنی آخری سانس تک اسے محبت کرے گا. جسے نبی پاک نے پیار فرمایا وہ آخری سانس تک اسے پیار کرے گا اور اس کی اہمیت کو سمجھے گا. جس کی اہمیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ اپنی آخری سانس تک ان کی اہمیت کو سمجھے گا بھی، اس کی اہمیت کو بیان بھی کرے گا، کیونکہ یہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے. اور اگر کوئی اس سے ہٹتا ہے تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس چیز سے ہٹتا ہے. اللہ پاک ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت قیامت تک وہ دل میں رہے اور بڑھتی رہے،
سبحان
اللہ، کرے ایسا ہی ہو،
آمین.
اور ان میں ایک اہل بیت سے بھی ہیں یا صحابی بھی ہیں.
واہ واہ واہ، سبحان.
صحابی بھی کون؟ صحابی ابن صحابی،
سبحان اللہ، واہ واہ.
ابن صحابی کس والد کون؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماں کون؟ خاتون جنت،
سبحان اللہ.
یعنی اور نانا ان کے کون؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا ترتیب دیکھیے
جی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تمام اولیاء کرام کے سردار، اور حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار، ان کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار۔ تو گویا کہ غلام اپنے سردار کے ذکر کریں گے، غلام اپنے آقاؤں کا ذکر کریں گے، کیسے آقاؤں کا ہوں بندہ رضا، بول بالے میری سرکاروں کے،
سبحان اللہ،
کہ اللہ کا کرم ہے۔ امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حلیم اور بڑے بردبار طبیعت کے مالک تھے۔
یہ حلیم کیا ہوتا ہے؟
بردباری سے ہی ہے،
بردبار مطلب
درگزر کرنے والے،
ٹھنڈے مزاج والے،
ٹھنڈے مزاج والے اور معاف کرنے والے۔
واہ واہ،
اللہ حلیم ہے نا
جی،
اس کی تفسیر میں، تفسیر جلالین میں
جی
ہمیں سب ساتھ پڑھاتے تھے نا، آئی کر کے نا
جی،
کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی اسی وقت گرفت نہیں فرماتا، انہیں مہلت دیتا ہے۔
اللہ اللہ اللہ، واہ واہ،
یہ تفسیر جلالین میں
کیا بات ہے، ماشاء اللہ،
جہاں حلیم کا ذکر ہے وہ آئی کر کے
جی
جو تفسیر بیان کی جاتی ہے،
ماشاء اللہ۔
تو دوسرا یہ کہ مدنی مذاکرے میں بھی ماشاءاللہ ان کا ذکر مبارک امیل سنت نے کیا، سوال جواب کا سلسلہ رہا۔ تو دو باتیں میں یہاں پر تذکرہ کروں گا، ایک تو ایک سخاوت، آپ نے سید الاسخیہ پڑھا
جی،
سخیوں کے
سردار،
سردار کیسے، ویسے تو ہے ہی سردار، یہ تو گھرانہ سخیوں کا تھا۔
کلام یہ سن کر سخی ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ہاں یہ سب زمانہ
نواسوں کا صدقہ
نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں،
یہ سن کر سخی
آپ کا آستا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں۔
یہ سخیوں کا گھرانہ، ان کے نانا کی سخاوت کے تو کیا کہنے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ان کے والد ماجد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے کیا کہنے، ان کی امی جان خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا کیا کہنے، ان کی سخاوتوں کے چرچے تو قرآن کریم، سخاوت کا ذکر قرآن میں، ان کی سخاوتوں کا ذکر حدیثوں میں موجود ہے، واقعات بیان کرتے ہیں ان کی سخاوتوں کو۔ اور ان کی سخاوت کا عالم یہ بیان ہوا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ ہم سب کے لیے غور طلب بات ہے، دو مرتبہ اپنا سارا مال رائے خدا میں دے دیا، تین مرتبہ اپنا آدھا مال رائے خدا میں دے دیا، یہ ایسے سخید ہے کوئی مثال تو لا سکتا ہے ایسی مثالیں؟ اس کو کہتے ہیں اپنے بڑوں کی چیزوں کو فالو کرنا، انہوں نے اپنی امی جان خاتون جنت کے طریقے کو فالو کیا، اپنے بابا جان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انداز کو فالو کیا، اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سخاوت کو ان کس طرح فالو کیا۔ یعنی یہ وہی کرے گا نا جس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، یہ وہی کرے گا جس کے اندر ہمدردی ہے، یہ وہی کرے گا جس کے اندر رحم ہے، یہ وہی کرے گا جس کے اندر امت کا درد ہے، یہ وہی کرے گا جس جو اس اہم ترین گھرانے کی کسی عظیم یہ نعمت ہے۔ یہ ہے امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا میں نے ابھی آپ کو کچھ ذکر کیا۔ دوسرا، اگر ہم ان کی سیرت و بات کریں حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ آتی ہے آپ کا مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کئی مرتبہ پیدل جانا،
پیدل حج،
پیدل، سوچے تو صحیح یہ کرامت ہے کیا ہے؟ یعنی ابھی مطلب ابھی تقریباً بس میں جائیں تو گھنٹوں نکلتے ہیں، تو یہ پیدل سفر کیسا ہوتا ہوگا، یہ کیسی عبادت گزار شخصیات تھیں، یہ کیسی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والی شخصیات تھیں، یہ کیسے درگزر کرنے والی شخصیات تھیں، اور یہ کیسی امت تک پیغام پہنچانے والی اور امت تک خوبصورت باتیں پہنچانے والی شخصیات تھیں. اللہ پاک ان پر کرو رحمت نازل فرمائے،
امین.
اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو،
امین.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتائیے کہ روزہ رکھنے کا انسان کی مینٹل ہیلتھ پر بھی کوئی اثر جو ہے وہ پڑتا ہے، پازیٹو اثر ہے روزہ رکھنے کا؟
آج ہم نے ڈاکٹر زیرک کو بھی اسی لیے اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کیا ہے کہ ہم رمضان، روزہ، پھر اس میں تراوی ہے، اس میں عبادت کا جدول ہے، اس کی ایک اپنی مصروفیت ہے، اس میں اپنے آپ کو سحری کے وقت اٹھانے پر تیار کرنا ہے، اور مینٹلی طور پر آدمی پریپئر رہتا ہے. ویسے مینٹلی طور پر بندہ پریپئر ہوتا ہے، اپنے آفس پر جانے کے لیے اٹھنا ہے، اپنے کام کاج پہ جانے کے لیے اٹھنا ہے، یا عورتیں اپنے گھر کے کام کاج کے لیے اٹھتی ہیں. یہاں باقاعدہ خود کو پریپئر کر رہا ہے کہ میں نے پورے سال سے ہٹ کر ان دنوں میں اٹھنا ہے کہ سحری کرنی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھنا ہے سحری. روزہ تو بندہ رب کے لیے رکھے گا نا، کہ روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود ہوں، اللہ فرماتا ہے نا حدیث میں. تو یہ ایک تو اپنے آپ کو پریپئر کرتا ہے، پھر پورا دن باوجود اس کے کہ اس کی خواہشات ہیں، اس کی نفس ہے، اس کے ساتھ اس کے جذبات ہیں، سب کچھ ہے، مگر نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، روکتا ہے خود کو. جتنا اس کو اللہ کے لیے کام کرنے کے تعلق سے اور ایک مینٹلی طور پر ایک کئی چیزوں سے وہ ہٹتا ہے، اس کی کئی الجھنیں کہیں اور تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کی پریشانیاں کہیں اور چلی جاتی ہیں، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کی پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں. اس زکوٰۃ تو سال پورا ہونے پر فرض ہوتی ہے، لیکن اس ماہ رمضان میں لوگ زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے شعبان اور رمضان کا کہ اس میں لوگ مال جمع کرنے کے بجائے جو جمع کیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر دھیان دے رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، وہ گنتی کر رہے ہیں، وہ کیلکولیٹ یہ نہیں کر رہے مجھے نفع، وہ نفع بھی گنتی کر رہے ہیں، وہ اپنی آمدنی گنتی کر رہے ہیں، وہ اپنی مال تجارت اپنا سب کچھ گنتی کر رہے ہیں کیا کچھ ان کے پاس ہے، مگر یہ گنتی کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں سے مجھے خرچ کرنا ہے، کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں. کیا دینا ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے. اپنے گھروں پر کشادگی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، یہ کس قدر انسان کی سوچ کو خوبصورت بناتی ہے، اس کی بیماریاں پریشانیاں دور کرتی ہوگی، اس کی آزمائشوں میں اللہ پاک کی رحمت سے کمی آتی ہوگی. تو یہ بہت ساری چیزیں جو میرے بھی ذہن میں آئی اور آتی رہتی ہیں، مگر میں اس کا ایک اپنا ایک پروفیشنلی، ایک میڈیکلی، ایک پوائنٹ آف ویو میں خود ہم تک پہنچے اور ہم اس سے سمجھیں، اس کے لیے آج ہم نے ڈاکٹر زیرک کو زحمت دی تھی، کیونکہ وہ ایک ماہر نفسیات بھی ہیں اور ایک اس طرح ان کی ایک اچھی اپروچ ہے. پھر دین سے ان کا تعلق ہے، تنظیم سے ان کا تعلق ہے، یہ دین کے احکام کو اور دین پر چلنے والی ایک پریکٹس کو کس طرح یہ ہیلتھ کے ساتھ لنک کرتے ہی آپ ان سے سنتے رہتے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب تقریباً تو گفتگو آپ نے سنی لی ہے جو میں نے کہا، یہ میرا پوائنٹ آف ویو، میرے پاس بھی اپنا پوائنٹ آف ویو تو اور بھی ہیں الحمدللہ بیان کرنے کے لیے، لیکن آج ایز اے ڈاکٹر آپ کا پوائنٹ آف ویو ہم تک پہنچے، ہمارے ناظرین تک پہنچے، کیا فرماتے ہیں؟ ساری گفتگو آپ کے پیش نظر ہے.
فاسٹنگ، روزہ رکھنا اور اس کے ہماری جسمانی صحت پر مثبت اثرات، اس میں بھی بہت زیادہ ریسرچ ہے، اور اسی طرح فاسٹنگ کے جو ہمارے مینٹل ہیلتھ، ذہنی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس پر بھی کافی ریسرچ موجود ہے. فاسٹنگ کے دوران ہمارے جسم سے کچھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جن کو ہم انڈورفنز کا نام دیتے ہیں، और ये हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं।
अच्छा।
जब इनका लेवल आपके जिस्म में बढ़ता है तो आपको एक गुड फीलिंग, एक अच्छा एहसास होता है, आप जो है ना खुश फील करते हैं। तो ये तो एक यानी कि डायरेक्ट जो है इसका एक लिंक के फास्टिंग में इन हॉर्मोन्स की जो है वो आपको उसमें बढ़ जाता है लेवल। दूसरा, कुछ प्रोटीन्स भी फास्टिंग के दौरान जो है वो स्पेशली रिलीज होती हैं, कॉम्प्लेक्स नाम में उनके, तो उनका फायदा ये होता है कि इंसान के दिमाग के अंदर जो नेटवर्क होता है ना, न्यूरॉन्स के अंदर जो जो दिमाग के खुलिए होते हैं ना, जितने नेटवर्क इनके ज्यादा होंगे, जितने कनेक्शन इनके ज्यादा होंगे, उतना हमारा दिमाग जो है वो अच्छा जो है वो काम करेगा। तो कुछ प्रोटीन्स भी फास्टिंग के दौरान ऐसी रिलीज होती हैं कि जिसके दौरान, जिसकी वजह से दिमाग के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर नंबर ऑफ कनेक्शंस जो है वो बढ़ते हैं, इससे भी हमारे दिमाग का फंक्शन जो है वो बेहतर होता है। इसी तरह देखें, जब इंसान नींद में होता है ना, तो दिमाग के अंदर मेमोरी उसकी कंसोलिडेट होती है। तो जिस तरह नींद के अंदर इंसान के दिमाग में मेमोरी कंसोलिडेट होती है, उसकी याददाश्त बेहतर होती है, ये भी एक रीजन है नींद का होना लाजिम, क्योंकि अगर नींद कम होगी तो इंसान भूलना शुरू हो जाता है क्योंकि मेमोरी कंसोलिडेट नहीं होती। तो जिस तरह नींद के अंदर मेमोरी कंसोलिडेट होती है, इसी तरह फास्टिंग के अंदर जब इंसान रोजा रखता है और जिस्म के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं, तो उनकी वजह से दिमाग के अंदर जो जो रिपेयर मैकेनिज्म और मेमोरी की कंसोलिडेशन है वो इम्प्रूव होती है। अब इसका आपने असर देखा होगा कि अमूमन आप तलबा से पूछ लें या जिनसे भी पूछ लें, शुरू के रोजा जब शुरू करते हैं ना तो इतना इम्पैक्ट नहीं फील होता, लेकिन जब आप असर और मगरिब से पहले और आखिरी चंद घंटों की तरफ आते हैं, अगर आप मुताला भी करेंगे तो आपको लगेगा कि ज्यादा जो है वो जहन के अंदर चीजें जो है वो बैठ रही हैं, ज्यादा जो है वो फोकस हो रहा है। और ये इसी चीज का रिजल्ट है कि फास्टिंग की वजह से दिमाग के अंदर जो है वो मेमोरी की कंसोलिडेशन होती है, जिसकी वजह से हमारी अटेंशन, हमारा फोकस ये बढ़ता है।
डॉक्टर साहब, ये अच्छा डॉक्टर साहब, ये इरशाद फरमाइए कि जैसे कि रोजा रखा माह रमजान में, ये जो हमारी एक्टिविटीज हैं सारी, यानी यूं समझिए कि एक ऐसी फैमिली को मैं उनकी तर्जुमानी कर रहा हूँ कि जिनके यहाँ काफी उलझने, काफी परेशानियां, दिन रात का टेंशन, ये भी है, ये भी, ये भी है। अब जब रमजान शरीफ की आमद होती है तो पूरी फैमिली का जो एक लाइफ स्टाइल होता है उसमें चेंजेस आती है कि उनको सहरी में उठना है, सहरी तैयार करनी है, पूरे दिन अब कोई पकाने का इतना वो नहीं है, अब शाम का वक्त होगा तो फिर पकाने का आएगा, फिर उसने तरावी के लिए मस्जिद की तरफ मर्द ने जाना है, औरत ने अपने घर में 20 वक्त तरावियों का एहतमाम करना है, तो आधा पौना घंटा, एक घंटा उसमें निकलेगा और 1.5-2 घंटे वहाँ निकलेंगे। तो ये जो लाइफ के अंदर जो 2-4 घंटों का जो इतना बड़ा जो चेंज आता है और फिर पूरे दिन का जो चेंज आता है जो उसको, तो क्या ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उससे उसकी जो ज़हनी उलझने हैं, ज़हनी परेशानियां हैं, मेंटल स्ट्रेस है, या उसे किसी ऐसे बाहर के मामलात में कुछ को डिप्रेशन हो गया हुआ है, कोई इसका टेंशन हो गया हुआ, एंजाइटी सी इसको लग चुकी है, तो क्या ये रमज़ान की ये जो रूटीन है और रोज़े की जो ये जो रूटीन है, क्या उसकी इस तरह की जो मेंटल पोजिशन है उसको बेहतर करने में मददगार साबित होती है? ऐसा कोई आपकी आपकी फील्ड में ऐसी कोई चीज है कि आदमी अपनी उन तमाम चीजों से निकलकर एक अच्छी प्रोडक्टिव चीज की तरफ और स्पिरिचुअल चीज की तरफ आता है तो उसकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ में असर पड़ता है? प्लीज
जी, बिल्कुल। जो है इंसान की लाइफ में रूटीन बहुत जरूरी है और हमारे जिस्म के अंदर बायोलॉजिकली भी और मेंटली भी रूटीन का होना बहुत लाजिम है। तो मेंटल हेल्थ के हवाले से, जहनी सेहत के हवाले से भी तकरीबन जितने भी जहनी से अमराज के लोग होते हैं उनको एक हम मशवरा ये देते हैं कि आप अपनी लाइफ में रूटीन लाए, बाकायदगी के साथ कुछ काम करें। और यही ये भी रमजान मुबारक का भी एक फायदा है कि कसीर मुसलमानों की तादाद इसमें सहरी में उठेगी, फजर की नमाज के लिए जाएगी, जोहर की नमाज बाजमात अदा करेगी, मसाजिद भरी होंगी, इसी तरह फिर इफ्तारी के वक्त और तरावी के हवाले से तो एक روٹین بھی آتی ہے, اور دوسرا اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بالخصوص اسلامی بھائیوں کے لیے کہ جب وہ مسجد میں جاتے ہیں تو اب کیا ہے کہ ان کا جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنا, یہ بھی ایک پازیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے. عموماً ذہنی امراض میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ اپنے گھر میں جو ہے زیادہ وقت گزارتا ہے, گھر کا ماحول نیگیٹو ہوتا ہے. اب وہ ایسوسیشن یہ ہو جاتی ہے کہ گھر کے اندر جب آپ رہیں گے نا تو آپ کی ایسوسیشن ایسی ہوگی کہ آپ منفی سوچیں گے. اب جیسے دیکھیں نا, ہم مدینہ شریف جاتے ہیں تو ہماری ایسوسیشن کیا ہے, ہمارے خوشی کے جذبات ہوتے ہیں, ہمارا خوشی سے رونا ہوتا ہے, اور جب بھی مدینہ شریف یاد آتا ہے تو ہمارے وہ جذبات آ جاتے ہیں. تو جب گھر کے اندر ہی بندہ ایک طرح سے قید ہو کے رہ جاتا ہے یا زیادہ وقت گھر کے اندر گزارتا ہے تو ایسوسیشن یہ کہ آپ منفی سوچیں گے. تو اس لیے ڈاکٹر یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ گھر سے باہر نکلیں, کچھ ایکٹیویٹیز کریں, لوگوں سے جا کر جو ہے بات چیت کریں, گھلے ملیں, تاکہ آپ کا ماحول چینج ہو, انوائرمنٹ چینج ہو. تو اب نمازوں کے لیے باقاعدگی سے جانا, تراویح کے لیے جانا, یہ ایک ماحول آپ کا تبدیل کرتا ہے. اسی طرح اسلامی بہنیں ظاہر ہے کہ وہ گھر میں مدنی چینل دیکھیں گی, تلاوت قرآن پاک کریں گی, اسی طرح جو ہے وہ گھر کے کاموں کے حوالے سے ان کی تھوڑی روٹین بھی بدلے گی, تو ان کے اندر بھی جو ہے یہ بہتری اس حوالے سے آئے گی.
ایک اچھے خاصے وقت تک وہ جا نماز پر رہیں گی, مسجد بیت میں رہیں گی اور اللہ پاک کے حضور عبادت کریں گی, 20 رکعت تراویح پڑھیں گی, ایک ان کا مائنڈ وہاں سے نکل کر وہاں آئے گا, پھر اپنے رب سے لو لگتی ہے, ہے نا, مانند شمع تیری طرف لو لگی, رات دل کرتا رہتا ہے یار. سلمان بھائی دیکھو, اس نے سنا نا,
مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے, مانند شمع تیری طرف لو جان کو سوزو گداز کا, دے لو تو میری جان کو سوزو گداز کا.
یہ سوزو گداز بھی جس قدر انسان کو پریشانیوں سے نکالتا ہے نا, جبکہ ہو غم آخرت, یعنی غم آخرت یہ دنیا کے غموں سے نجات دلاتا ہے, اور رمضان, اس کے روزے, اس کی نمازیں, اس کی تراویاں, اس کے صدقات, اس کے خیرات. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا صدقہ و خیرات کرنا, رائے خدا میں خرچ کرنا, اپنا مال رائے خدا میں دینا, یہ اس کا بھی کوئی اپنی نفسیات پر یا مینٹل ہیلتھ پر کوئی پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے؟ ثواب تو ہے, کرنا تو ثواب کے لیے ہی ہے, لیکن ایک ایڈیشنل بینیفٹ پر بھی ہم ڈسکس کریں.
صدقہ ہو یا کسی طرح کی بھی نیکی ہو, اب رمضان کے اندر ظاہر ہے کہ نیکیوں کا رجحان بڑھتا ہے, لوگ نیکیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں, تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے, تو اس کا بھی جو ہے ذہنی صحت پر ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے. کیسے کہ اب انسان جب روزہ رکھتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے یا صدقہ و خیرات کرے گا, اب اس کے دل کے اندر ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے, اچھی فیلنگ, اچھا احساس, ایک سینس آف اکمپلشمنٹ, سینس آف اچیومنٹ, کیا کہ میں اپنے رب کی اطاعت کرنے میں آج زیادہ کامیاب ہو گیا. اور جوں جوں یہ نیکی کا جذبہ بڑھتا چلے جائے گا, اسی طرح صدقہ و خیرات کریں گے, تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہمارا وقت گزرتا ہے نا, ہر مسلمان کو اس سے دلی سکون اور خوشی ملتی ہے. اور یقین کریں کہ یہ چیز ایک بہت یعنی کہ پاورفل تھراپی ہے ہماری ڈپریشن اور انگزائٹی دور کرنے کی, اور کسی کو بھی ہم کسی طرح بھی ہیلپ کریں. اب صدقہ و خیرات, آپ کو ظاہر ہے اچھا مشورہ دینا بھی ایک طرح سے جو ہے وہ صدقہ ہے, مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی ایک طرح سے صدقہ ہے. ان سب چیزوں کا آپ کی اپنی ذہنی صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا. اور الحمدللہ پھر جو ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہیں کہ آپ صدقہ دیں تو آپ کی پریشانیاں کم ہوں گی, آپ کے صدقہ جو ہے بلاؤں سے آپ کو حفاظت کرتا ہے, اب ہمارا اس میں پھر یقین پختہ ہوتا ہے, اور سوچ میں یہ آتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں آفات اور بلیات سے محفوظ فرمائے گا. آپ کا پورا ایک جو ہے مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے. اب انگزائٹی میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ یہ سو میرا ابھی کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, میری ابھی اگر ڈرائیو کر رہا ہوں تو کار کہیں لگ جائے گی, بچے باہر گئے ہوئے ہیں تو کوئی جو ہے وہ ان کو کوئی ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے, تو خام خام ہے جو ہے نا وہ انگزائٹی. لیکن جب آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں آپ کے مائنڈ میں آپ تھوڑا سا دین کا علم ہو تو آپ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلاؤں سے حفاظت فرمائے گا, اور یہ پورا مائنڈ سیٹ شفٹ ہو جاتا ہے. ایک طرح سے یہ کاگنیٹو بیہیویئرل تھراپی بھی ہے کہ منفی سوچوں سے آپ مثبت سوچوں کی طرف آتے ہیں, اور جب مثبت سوچیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں تو یہی جو ہے آپ کو پھر مسائل کا حل بھی ڈھونڈنے میں.
ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, کچھ کالز لیتے ہیں. جی کالز لیں.
شہر یا اتاری دندہ شاہ براون سے عرض گزار ہوں. نگرانِ شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی وفات کتنی عمر میں ہوئی اور آپ کی وفات کا سبب کیا چیز بنی؟ جزاک اللہ خیرا.
انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کال دیجیے گا.
میرا سوال یہ ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر اور درگزر سے ہم اپنی عملی زندگی میں کیا سبق لے سکتے ہیں, خصوصاً جب ہمارے سامنے انا اختلاف اور ذاتی مفاد کے مسائل ہوں. برائے کرم اس حوالے سے کوئی ایمان افروز واقعہ اور عملی رہنمائی عطا فرمائے تاکہ ہم بھی ان کے اخلاق اور کردار کو اپنانے کی کوشش کر سکیں.
حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا آپ کا, تو آپ کی اس کی پانچ ربیع الاول 50 سن ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا, اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 47 ایئر کی تھی, 47 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی. اچھا, حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا. اب دونوں سوالات کے جوابات میں ایک ساتھ دے رہا ہوں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تھا, اور بڑا ہی خطرناک زہر دیا گیا تھا. اس کی تکلیف اتنی تھی کہ کیا بیان کی جائے. اچھا, آپ کو اندازہ تھا کہ زہر کس نے دیا, مگر آپ نے اس کا نام نہیں بتایا.
نہیں بتایا,
اور آپ نے اسے درگزر کیا. یہ ہے حضرت امام حسن مجتبی کا حلم, آپ کا برداشت, آپ کا صبر, آپ کی ہمت, آپ کا حوصلہ. آپ سے پوچھا گیا مگر آپ نے نہیں بتایا. تو یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ چیز ہمیں باقاعدہ نمایاں طور پر نظر آتی ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے, صبر کرنے والے, برداشت کرنے والے, اور ورنہ یہ جو تکلیف آپ کو ہوئی تھی وہ تکلیف کا بیان ہی الگ ہے. تو اس وہ کیفیت آپ کی کیا تھی جس وقت آپ کو یہ بہت خطرناک زہر دیا گیا تھا. اب زہر یہ بھی نا, یہ ایک نقصان پہنچانے کا یہ بھی ایک ذریعہ. اب میں سیکنڈ فیز کی طرف جاتا ہوں. امام اعظم امام حنیفہ علیہ رحمہ کو بھی زہر دیا گیا. اس طرح اور بھی کئی ایسے آپ کو واقعات ملیں گے جن میں ہمارے اسلاف بزرگوں کو زہر دیا گیا, حتیٰ کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چائے میں زہر ملایا گیا تھا جس سے آپ کے حافظے کو نقصان پہنچا تھا. فقہی اور شرعی معاملات میں ماشاء اللہ آپ کی جو پوزیشن تھی وہ زبردست تھی, لیکن آپ کئی چیزیں بھول جاتے تھے. تو یہ بھی مطلب یہ چلتا ہے, اللہ پاک ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دیا گیا, اور یہ زہر بہت خطرناک تھا, اور اسی میں آپ کی شہادت ہوئی, اسی میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. جی,
سیاحت روزے میں اس طرح ہو جاتی ہیں کہ دفتر بھی ہم نے لیٹ جانا ہے, دفتر کے اندر ہم نے کہنا ہے ہمارا روزہ ہے روزہ ہے روزہ ہے, کوئی کام ہمارے پاس نہ لاؤ. کوئی بندہ آج تو کہتے ہیں نہیں یار اب کل آنا, اب تو چھٹی کا ٹائم ہونے والا ہے, نماز کے لیے طرح لمبا سجدہ مار لیا دفتر میں تاکہ ٹائم کل ہو, اور اسی طرح پھر دفتر کے ٹائم سے جلدی نکل جانا. تو اس بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں گے. ہماری نفسیات اس قسم کی بن گئی ہیں کہ اگر روزہ ہو تو کام بھی کوئی نہیں کرنا, بس گھر آ کے سو جانا.
ڈاکٹر صاحب ابھی آئیے اوپر سے, یہ شاید کال بھی آپ کے یو کے کی ہے.
ہماری
مجھے یاد پر انہوں نے پچھلے دنوں کوئی کال کی تھی تو انہوں نے ہمارے یو کے میں کچھ فرمایا تھا, ان کی آواز سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. شاید یہ کال بھی یو کے کی ہے, یو کے میں ایسا ہوتا تو مجھے پتا نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں.
یہ سارا نا ہماری پرسنالٹی اور سستی کاہلی اور مخواہ مخواہ میں عذر اور بہانے ڈھونڈنا کام نہ کرنے کے, حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اور رمضان کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مزدور طبقہ بھی پورا پورا دن جو ہے ہیوی ہیوی کام کر لیتا ہے. اور فاسٹنگ سے آپ یقین کریں کہ انسان کو ذہنی طاقت بھی ملتی ہے, جسمانی طاقت بھی ملتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ مواقع یوز کریں.
اس کو بھی ڈاکٹر صاحب آپ اس طرح نہیں دیکھتے کہ یہ جو اللہ پاک کی یہ بھی دیکھیں کی قدرت ہے, کبھی گرمی میں روزہ, کبھی سردی میں روزہ, کبھی تھوڑا لانگ ٹائم تو کبھی تھوڑا شارٹ ٹائم. انسان ہر چیز کے لیے جیسے کہ تیار ہے. اور ہمارے جیسے کہ نارملی جو چاند کے جو ہمارا تو قمری ہے, چاند کے ساتھ ہماری جو تاریخوں کا سارا سلسلہ ہوتا ہے, تو ورنہ تو یہ دسمبر میں یہ ہوگا نارملی طور پر دنیا بھر میں, بھائی جنوری میں یہ ہوگا تو جناب یہ مارچ میں یہ ہوگا تو اپریل میں یہ ہوگا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس میں فکس موسم ہے, رائٹ. مگر اگر ہم اپنی عبادات کو دیکھتے ہیں, حج کو دیکھتے ہیں, روزوں کو دیکھتے ہیں, دیگر عبادات کو دیکھتے ہیں, تو ان میں موسم کو نہیں, ہمیں گویا کہ مسلمان کو ہر موسم کے لیے تیار کیا جاتا ہے. جیسا ہی موسم ہوگا روزہ رکھنا ہے, جیسا ہی موسم ہوگا حج کرنا ہے, جیسا ہی موسم ہوگا نماز پڑھنے جانا ہے, وغیرہ وغیرہ. اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک انسان کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ہر طرح سے ہر موسم میں ہر حالات میں اپنے رب کی عبادت کے لیے اس کو اس کی پریپریشن ہو رہی ہوتی ہے. کیا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
اب دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, گرمیوں میں روزوں کا ہونا اور پھر کم و بیش 27-30 سال کے بعد واپس اسی جگہ پہ آ جانا, اسی طرح دن رات کا کم ہونا بڑھنا, اور جو ہے وہ انسان کو ایک تیار کیا جا رہا ہے نا کہ آپ کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, کہ یہ نہ ہو کہ آپ اتنے کلاک پہ آ جائیں کہ بالکل تھوڑی سی بھی فلیکسیبلٹی جو ہے وہ
لگی بندی زندگی جس کو کہتے ہیں, لگی بندی روبوٹ لائف جس کو آپ لوگ اپنے نارملی جو یوز کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی عبادت کے ساتھ, ریاضت کے ساتھ, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے, تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ بہت کم نفسیاتی طور پر کسی پرابلم میں پھنسے, کیونکہ ان کے پاس توکل بھی خدا اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کے اندر اللہ پاک کی رحمت سے خود اعتمادی بھی آ رہی ہوتی ہے, ان کے اندر ایک کانفیڈینس ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, ان کے اندر ایک قابو پانے کی صلاحیت آ رہی ہوتی ہے, ان کے اندر گویا کہ ایک درگزر کرنے کی صلاحیتیں آ رہی ہوتی ہیں, یہ کروں یہ نہیں کروں, ہاتھ روک لوں ہاتھ نہیں روکوں, ابھی جانے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک وسعت نظری پیدا ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی اطاعت فرما برداری اور عبادت کی طرف اگر بندہ ہو تو اس کے اندر یہ خوبصورت زندگی کے پہلو مزید پیدا ہوتے ہیں, جس سے وہ اپنی زندگی میں آنے والے مسائل, پریشانیاں اور جو نشیب و فراز ہوتے ہیں, دکھ درد ہوتے ہیں, ان کو ایک اچھے انداز سے اللہ کی دیوی طاقت تو توفیق سے اس کو فیس کرنے کی اس کے اندر صلاحیت آ جاتی ہے.
بالکل, آپ دیکھ لیں, آپ کوئی بھی موازنہ کر لیں کہ ایک ایسا شخص جو مذہبی ہے, دین کو سمجھتا ہے, دین اسلام کی تعلیمات کو اچھی طرح سمجھ کر ان پر عمل کرتا ہے, اور اس کی سوچ میں کمپیئرڈ ٹو جو ایک دین سے دور اور دنیاوی فوکس والا بندہ ہے, ان دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اور یہ بھی بات نوٹ کی جاتی ہے کہ عموماً جو دین کی تعلیمات سے یا دین سے دوری ہوتی ہے تو وہ دنیاوی طور پر ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات کے حوالے سے فکر مند اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ جن کا آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے, میٹر کنٹرول میں ہی نہیں ہے. اور یہ بھی ایک سائیکالوجی میں ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں, جن کے حوالے سے آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے, آپ ان کے حوالے سے فکر کریں گے تو کچھ حاصل نہیں ہونے والا. تو یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ کی ذات پر توکل کے انسان اپنی کوشش ضرور کرے گا, اینڈ ریزلٹ اللہ کی ذات پر چھوڑتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے حکمت سے اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے, یا اس کی کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوتا, تو ایک مذہبی شخص دین اسلام کی سوچ سمجھ رکھنے والا اس میں اینالائز کر کے اپنے آپ کو مزید فورورڈ ہی لے کر جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ دنیاوی طور پر کتنی بار ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اسٹوڈنٹس میڈیکل اسکول میں نہیں جا سکے, 90% مارکس آئے, 80% مارکس آئے, لیکن میڈیکل اسکول میں نہیں جا سکتے, اتنے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں،
اللہ کی
پناہ، اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم سمجھ کر ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ڈیفینیٹلی۔
آپ نے خودکشی کی بات کی نا، تو امیر سنت کا وہ بیان آج تک ریکارڈ پر ہے کہ مجھے کوئی ایسا عالم ہو، عالم دین، دین کا عالم ہو، وہ پروف کریں کہ جس نے خودکشی کی ہو، خودکشی نہیں کرتا عالم دین۔ کچھ کالز دیجیے۔
حضرت، آج کل بہت سے لوگ صحت کے حوالے سے مثبت تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، جیسے کہ ورزش کرنا، متوازن غذا لینا، ذہنی سکون حاصل کرنا وغیرہ۔ اسلام کی روشنی میں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کون سی ایسی عادات اپنائیں جس سے نہ صرف جسمانی صحت بہتر ہو بلکہ روحانی طور پر بھی مضبوطی حاصل ہو؟
دیکھیں، روزہ خود ایسی عبادت ہے کہ جبکہ کھانے پینے میں اول آخر بھی، کھانے پینے میں بھی اعتدال ہو، تو روزہ خود ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صحت دیتا ہے۔ سومو تصحو، یہ آقا نے فرما دیا نا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، یہ تو بالکل ایک پرنسپل ہو گیا۔ کیونکہ اتنی دیر تک آپ دیکھیں، آج کے دور میں ایک نئی ایک ڈائٹ پلان جو انٹروڈیوس کروایا، 12 گھنٹے کھانا، 12 گھنٹے ڈائٹ کرنا، اس طرح کی چیزیں آ جائیں، یعنی ایک لانگ ڈیوریشن تک آپ کچھ نہ کھائیں۔ دیکھو، جو 12 گھنٹے کھانے کا بھی ہے تو اس میں پتہ چلے کہ پچھلے 12 گھنٹے کی بھی پوری کسر پوری کر دی، تو اس کے اندر وہ ڈسپلن کے ساتھ رہے۔ پھر چہل قدمی یہ اپنی جاری رکھے، واکنگ جس کو آپ کہتے ہیں وہ جاری رکھے، اور ہلکی پھلکی اگر انڈور اپنی فزیکلی ایکسرسائز وہ مینٹین کر لیتا ہے تو الحمدللہ یہ روزے اور رمضان اس کو صحت کی طرف بہت اچھی طرح اس کو صحت یابی نصیب ہو سکتی ہے۔ جی،
میرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن بعض لوگ سستی اور افطاری میں بے احتیاطی کی وجہ سے معدے کے مسائل، کمزوری اور سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسی کون سی عادات ہیں جنہیں اپنا کر ہم رمضان میں اپنی جسمانی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور عبادت میں چستی محسوس کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔
ظاہر ہے کہ کھانے کے حوالے سے آپ دیکھیں نا، جیسے کوئی بھی چیز ہے نا، وہ اپنی گائیڈ لائنس کے ساتھ ہے کہ گائیڈ لائنز کو فالو کریں گے تو اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ مثلا ڈاکٹروں کے ساتھ یہ کامن پرابلم مریضوں میں پیش آتی ہے کہ ڈاکٹر ایڈوائس دیتا ہے، مثال کے طور پر گھٹنے میں درد ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے، 2 ہفتے کے بعد آپ مجھے چیک کرائیے گا۔ اب مریض کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب میں نے کی ہے، فائدہ نہیں ہوا۔ اب جب ڈاکٹر اس کی تفتیش کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جتنی کرنی تھی اتنی بھی نہیں کی، اور جیسے کرنی تھی ویسے بھی نہیں کی، تو گائیڈ لائن فالو نہیں کی تو فائدہ تو نہیں ہوگا۔ تو اب ہمارے دین اسلام کی تعلیمات میں بھی یہ ہیں کہ بڑی بہترین، یعنی کہ یہ مدنی پھول ہے کہ جب بھی کھانا ہے تو آپ بھوک سے تھوڑا کم کھائیں۔ یہی اصول ہم روزے میں بھی اپنا سکتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا بھوک سے کم کھائیں گے تو ہم، اگر پورا دن نہ کھانے کی وجہ سے ہمیں کچھ نہیں ہوا تو ابھی اگر تھوڑا سا کم کھا لیں گے تو بھی ہمیں کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ بھی ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکے رہے تو اب دبا کے کھاؤ، تو سحری میں بھی جی سارا دن بھوکے رہیں گے تو اب دبا کے کھاؤ، تو یہ بھی ہمیں اپنی مینٹیلیٹی کو چینج کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ معدہ، اس کے اندر جو ہے عموماً ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ پرابلمز، گیسٹرک پرابلمز جو ہے اس رمضان میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بد ہضمی، مسجد کے اندر ڈکار۔ ڈکار یہ اس وقت آپ کو تبھی آتا ہے کہ جب آپ نے ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ کھا لیا ہے، تیز تیز کھایا ہے، چبا کر نہیں کھایا، تو اب معدے کے اندر جو ہے پھر آپ نے طرح طرح کے کھانے مکس کیے ہیں، اب وہ اندر گیس بنتی ہے، تو اسی طرح پھر معدے کی پر جو پرابلمز ہیں ان کی وجہ سے پھر انگزائٹی اور گھبراہٹ بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس میں بالکل یہی ہے کہ جو ہمیں گائیڈ لائنز دی گئی ہیں انہیں پراپرلی فالو کریں، سحری اور افطاری میں بھی اعتدال۔
جی، کال دیجیے۔
یہ پینک، محمد علی رضا اوکاڑا سے بات کر رہا ہوں، میری ایج 36 ایئر ہے۔ میں نے لاسٹ رمضان میں بھی جب نفسیاتی ذہنی صحت کے اوپر جب پروگرام تھا نگرانی شورا کا، میں نے اس میں بھی کال کی تھی، ڈاکٹر زیرک بھی تھے۔ مجھے بہت 15 سالوں سے مجھے انزائٹی، OCD، اوبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کا مسئلہ ہے، اور مجھے بہت دیر ہو گئی، بہت سال ہو گئے میڈیسن کھاتے ہوئے، لیکن میں میڈیسن کھا کے تھک چکا ہوں، استقامت نہیں ہو پاتی میڈیسنس کی، ان میڈیسن سے مجھے پھر نیند آتی ہے جس سے میرے آفیشلی کام جو ہے نا وہ متاثر ہوتے ہیں، اور یہ میرے ساتھ اس طرح کا نفسیات نفسیاتی کہہ لیں یا اس کو کہہ لیں کہ سائیکالوجیکلی ایشو ہے کہ اگر مجھے کوئی بھی بات جو ہے نا وہ میری مزاج کے خلاف ہو یا مجھے لگتا ہے کوئی مجھے ٹارگیٹ کر رہا ہے کوئی ایسی بات ٹانٹ کر رہا ہے وہ بات میرے ذہن میں پھنس جاتی ہے وہ نکلتی نہیں ہے جس سے زندگی بالکل اداس ہو جاتی ہے کچھ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا کبھی.
ڈاکٹر صاحب سے جواب لیتے ہیں صحبت بھی چینج کریں اور ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو متوکل ہیں اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں نیک لوگ ہیں اور زیادہ تر مدینے کی باتیں کرنے والے آخرت کی باتیں کرنے والے. جب آپ کی ترجیحات تبدیل ہوں گی آپ کی سوچ کی ڈائریکشن تبدیل ہوگی کہ نہیں یار اصل پریشانی تو وہ ہے, اصل پریشانی تو قبر ہے, اصل پریشانی تو نزا کی تکلیف ہے, اصل پریشانی تو یہ کہ ایمان سلامت لے کے جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا, قیامت کے دن کیا ہوگا. اس طرح کی پریشانیوں یہ جو حقیقی جو گھبراہٹیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اچھا ہونا ہے یہ تو طے فائنل ہے ہونا تو ہے یہ ساری چیزیں, تو اس سے بھی کافی چیزیں دور ہوتی ہیں. پھر ایسے مثبت مینٹلٹی والے لوگ اچھے لوگ اگر ملتے ہیں تو بھی ہماری سوچ کو یہ تبدیل کرنے میں ہماری مددگار ثابت ہوتے ہیں, نہ کہ ہم ایسوں کے ساتھ رہیں یا پھر وہ عجیب و غریب ماحول بن جاتا ہے. تو یہ بھی اگر ہو جائے ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟
جی اس میں دیکھیں ظاہر ہے انہوں نے اپنی ایک مسئلہ بیان کیا, اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے, شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے. اور عموماً مینٹل ہیلتھ پرابلمز میں بعض دفعہ ڈائیگنوسز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ رائٹ ڈائیگنوسز ہے, پھر اس کی ٹریٹمنٹ کے بھی حوالے سے. اچھا پھر بعض دفعہ اکثر مینٹل ہیلتھ پرابلمز میں اور بالخصوص اگر او سی ڈی اوبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر جس کا یہ نام لے رہے ہیں تو اکثر کیسز میں زیادہ بینیفٹ تھراپی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر یہ کسی اچھے تھراپسٹ کے ساتھ رابطہ کرے کہ ان کی اوبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر یہ بھی اس میں ہے کہ تھراپی کے ذریعے اس پرٹیکولر پرابلم کا بہت اچھا سکسیس ریٹ بھی ہوتا ہے. تو میڈیکیشن اگر ان کو فائدہ نہیں دے رہی تو بھلے اس کو جاری بھی رکھیں لیکن اس میں تھراپی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کو سوچنا پڑے گا.
ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ اور معذرت چاہیں گے آج ہم سلمان بھائی سے, ان کی جگہ ہم نے لے لی اور یہ بےچارے بس پورے پورا میں یہ اپنے جذبات اور میں سار کرتے رہے سر ہلاتے رہے اور جو تھا, لیکن آپ کی خاموشی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ نے برداشت کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مطلب یہ مجھے احساس ہوتا رہا کہ یہ بےچارے آ یہ ان کی جگہ میں نے لے لی.
سب آپ بھی کے گفتگو کرنی چاہیے, اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے, بڑوں کی باتیں یہ دنیا آخرت میں نفع کسب
ہے. اجازت دیجیے صلو علی الحبیب. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, اللہ آپ سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے, جزاک اللہ خیرا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ.